السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور اس وقت چوتھے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج کا مطالعہ آیت نمبر 35 سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب تمام انسانوں سے جس میں کہا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس انہیں میں سے رسول آئیں میری آیات تمہیں سنانے کے لیے تو جو تقویٰ کی روش اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے بچے اور اصلاح کا عمل کر لے یعنی اپنے اعمال کو درستگی کر لے تو ایسے لوگوں کا نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد بتایا گیا اگلی آیت آیت نمبر 36 میں کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور اس سے تکبر کریں گے تو یہ ہیں جو آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ کرو. یا ایک بات آئی کہ آیات کو جھٹلانا اور دوسری بات ہے آیات سے تکبر کرنا. جھٹلانے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کا سرے سے انکار کر دیں یا کتاب کو ماننے کے سرے سے انکار کر دیں. یہ تو بارہا قرآن میں ذکر ہوا. لیکن جھٹلانے کا ایک پہلو ان لوگوں کا ہے جو کتاب کو مانتے لیتے ہیں لیکن کتاب کے تقاضوں کا عمل نہیں کرتے. اور یہ ذکر یہود کے حوالے سے بارہا آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. معلوم ہوتا کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا بلکہ مانتے تو تھے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ ماننے والوں کا ہی جھٹلانے کا طرز عمل ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کتاب کو مان تو لے لیکن کتاب کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. اللہ ہمیں معاف کرے. آج اس امت کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتی تو ہے لیکن اللہ کی کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتی. اور یہ آج اس امت کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں اللہ اس کتاب قرآن کی عدالت قوموں کو عروج عطا کروائے گا اور اس کو سر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. دوسری بات فرمائی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بطر الحق وغمت الناس. حق کو رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہاں تکبر کیا ہے؟ انسان اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دے دے. یہی ترجمہ شیطان کا جو پچھلی دو تین نشستوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے بھی غلط جگہ عقل کو استعمال کیا جبکہ رب نے حکم دیا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے اس نے عقل دوڑانا شروع کر دی. غلط مقام پر یا عقل کی جو لمٹ ہے اس سے باہر جا کر اس نے عقل استعمال کرنا چاہیے تو اللہ کے دربار سے راجہ درگاہ کر دیا گیا دور کر دیا گیا. تو تکبر کیا ہے؟ بندہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دے دے یا اللہ کی آیات کو کسی درجے میں بھی توجہ نہ دے اور ضرور بھی محسوس نہ کرے کہ مجھے کتاب کی کوئی ضرورت بھی ہے یا اللہ کے احکامات کی کوئی ضرورت بھی ہے. اس طرح کی عدل توجہی یا اللہ کی آیات کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا یا سرے سے اس کا توجہ نہ کرنا یہ بھی تکبر کی روش ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اس جہنم کے آغاز کو اس کی آگ سے سب کی عبادت کرنا ہے. آج سچی سے بتایا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کو جھوٹ منسوخ کرے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. جیسے کہ جھٹلانے کا طرز عمل ہمارے سامنے آیا کہ مان کر اللہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنا یہ بھی جھٹلانے کی عملی روش ہے. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کا جھوٹ منسوخ کرے اور اللہ کے آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا جو حصہ ہے وہ تو کتاب میں لکھا ہوا مل جائے گا, دنیا کا حصہ تو مل جائے گا, کسی کے رب اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. اس دنیا میں تو کسی امتحان کے لیے اللہ نے ڈالا, ہر ایک کو اس کا لکھا ہوا طے شدہ حصہ مل جائے گا. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو فرمایا کہ فرشتے کہیں گے بتاؤ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے, وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور اپنے صلاح کی وہ گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. لیکن اس وقت کا ماننا وہ قابل قبول نہیں ہوتا. غرق ہوتے ہوئے تو قرآن ایمان لے آیا تھا, تو یوز کا بیان ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا, اب ایمان لے کر آتا ہے, اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہمارے پاس بھی محنت ہے, انفرادی سطح پر بھی ہے, اجتماعی سطح پر بھی ہے. اللہ بھی اس محنت سے فائدہ اٹھا کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس کے بعد ذکر ہے نبی نافرمان امتوں کا, آیت نمبر 38 میں ذکر آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سارے کے سارے اہل جہنم داخل ہو جاؤ, ان لوگوں کے ساتھ جنات اور انسانوں میں سے ہیں یعنی لاپرواہ, اس آگ میں داخل ہو جاؤ. جب ایک گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا کہ انہوں نے ہمیں مروا دیا, یہ ہمیں جہنم میں کھینچ کر لے آئے. یہ موضوع قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے چھوٹے اور بڑوں کا, اس معنی میں کہ کچھ لوگ فالوور ہوتے ہیں, کچھ لوگ لیڈرز ہوتے ہیں, کچھ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں, کچھ قائدین ہوتے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے پر لالت ملاوت کریں گے قیامت کے لیے. چھوٹے والے کہیں گے اوپر والے سے تم نے ہمیں مروا دیا, اوپر والے کہیں گے تم اندھے تھے تو دیکھ نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس آنکھیں اور کان نہیں تھے. یعنی اس طرح ایک دوسرے کو لالت ملاوت کریں گے. یہ موضوع 6 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا, جس کا حاصل یہ کہ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس کے پیچھے چل جائے, اس نے اپنا لیڈر کس کو بنایا ہوا. ایک سب سے بڑا لیڈر ہے شیطان, ایسے نافرمان ہوتا وہ وقت بھی کہہ دے گا فلا تلوموا لی تلوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. اندھے تھے دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے, یہ اس نافرمانوں کے سب سے بڑے لیڈر کے الفاظ ہیں جو قرآن نے نقل کر دیے آج ہی, تاکہ ہمیں جو ہے وہ ابرا حاصل ہو جائے اس سے. تو یہ 6 مرتبہ یہ موضوع بیان ہوا ہے. یہاں ذکر آ رہا ہے کہ جب ایک داخل ہوں گے تو ایک دوسرے میں لڑک ملامت کریں گے, تو بعد والے کہیں گے پچھلوں کے بارے میں ربنا ہاؤلاء اضلونا, اے ہمارے رب یہ ہمارے بڑے تھے پچھلے, انہوں نے گمراہ کیا, فآب عذاب ضعف من النار, ان کو آگ کا دوہرا عذاب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکھو لو گے ہر ایک کے لیے دوہرا ہوگا, بلا اللہ تعالی لیکن تم جانتے نہیں. ہر ایک کے لیے دوہرا کیوں ہوگا اس کو بھی سمجھتے ہیں, اگلی آیت کا بھی ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. آیت 39 میں ذکر آیا تو آئے ہم بارش سے فرمائے کہ ان کے پچھلے بار بارش سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل ہوئی تھی, یار تم بھی اپنے اعمال کا مزہ چکھتے رہو. بعد والے پچھلوں کو یا چھوٹے بڑوں کو لالت ملامت کریں گے, اور پچھلے بار والوں کو یا بڑے چھوٹے کو لالت ملامت کریں گے. یہ ایک دوسرے کی لالت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اور فرمائے کہ دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہوگا, بڑوں کے لیے یا پہلے والوں کے لیے کیوں ہوگا, تو گمراہ ہوئے اس بات کا آغاز, اور دوسرے بھی گمراہی کا ذریعہ بنے اس بات کا آغاز. بعد والے چھوٹے ان کو بھی دوہرا عذاب ہوگا, نمبر 1 نافرمانیاں کرتے رہے اس بات کا آغاز, اور نمبر 2 جو عبرت لائی گئی بڑوں کے حوالے سے پچھلوں کے حوالے سے وہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. فرمائے کہ لیکن جو بڑے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کی عبادت فرمائے, اور ہمیں غور کرنا چاہیے میں سرد کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لیڈر کون لوگ ہیں, آج ہمارے رہنما ہمارے قائدین کون ہیں. قرآن نے تو کہا تھا وقت طبی شریر امن اناب علیہ, قرآن کے دوسرے رکوع میں آتا ہے پیروی کرنا اس کے راستے کی جس نے اللہ فرمائے میری طرف رجوع کر لیا. آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, کس کے نقش قدم پر ہیں, آج ہمارے رول ماڈل کون ہیں, محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ ہیں, یا آج ہمارے نوجوان جو بارہ شوق پر جاتے ہیں اور یہ لڑکیاں جن بیوٹی پارلر شوق پر جاتی ہیں آج ان کی تصویریں لگی ہیں, کیا وہ رول ماڈل ہے آج ہمارے قوم کے لیے. آج ہم نے اپنے لیے ہم نے کن کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے, کن کو اپنا رہنما لیڈر بنایا ہوا قائدین بنایا ہوا ہے. ایک لمحے کو آپ کو سوچے کہ ان کو ان کے پیچھے چل کر اللہ کو راضی کر سکوں گا یا اللہ کو ناراض کر سکوں گا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ مستقبل میں قیامت کے جو حالات پیش آنے والے, جو ڈائلاگ اور مقابلے ہونے والے, جو نتیجے نکلنے والے ہیں, آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیے. اللہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق دے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں.
ورنہ پیچھے سے قرآن کے پیچھے بھی لوگ چلتے رہے. قرآن کہتا ہے خود اپنے سارے پیچھے چلنے والوں کو لے کر پیش ہوگا آگ کا جہنم میں بھی. اور آج بھی قرآن کہتا ہے سورۃ المؤمنون میں کہ روزانہ آگ کا پیش کیا جاتا ہے قرآن کو بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے آل قرآن کو. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پانچویں رکوع کا آغاز ہے آیت نمبر 40 میں جہنم کا ذکر ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو شکلایا اور ان کو تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. یعنی ایسے نہ قربانوں کے لیے نہ دعائیں اوپر جاتی ہیں نہ نیک قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہیں. فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. یعنی کہ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ سوئی کے ناکے کے اندر اور داخل ہو جائے, ایسے ہی نافرمانوں کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. آیت 40 بہت سخت ہے. فرمایا کہ لہم من جہنم محاذا ومن فوقهم غواش, ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی آرام جو کچھ ملے گا وہ بھی جہنم ہوگی. وہ کردار جیسے غالمین, اسی طرح غالمین کو بدلا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں. یہ آیت کس کی ہے؟ یہ رب کائنات کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچھونا بھی جہنم کی آگ ہوگی اور اوڑھنا بھی نہ بچھونا تو جہنم کی آگ ہوگی. کئی فرمایا کہ وہ بڑے بڑے ستون ان پر آپ کے پیش کیے جائیں گے, اس کی تشکیلات کی علماء نے ستون آپ کے ہوں گے جن سے باندھا جائے گا آداب دیا جائے, ستون آپ کے ہوں گے چاروں طرف سے کھڑے کر دیے جائیں گے اندر ڈال دیا جائے گا, اور ستون ان کے اوپر مارے جائیں گے آپ اور ان کو آداب دیا جائے. اور یہ قرآن کہتے ہیں نشا کے اگر شکر میں جو ایک کر سکتا ان کی کھال جلے گی تو بار بار ان کو کھال دی جائے گی تاکہ بار بار ان کو جلنے کے آداب کو کرتے ہیں. یہ اللہ نے ڈرایا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کی اور قیام اللہ کی جو دعایا کرتے تھے جنت حق نار حق, اللہ جنت بھی در حق ہے اللہ جہنم بھی در حق ہے. تو یہ ڈرایا اللہ نے, یہ ڈرایا اس کے رسول نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے بطور اپنی اس کے اعمال کو ان برے اعمال کو سوچے جب اس کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی, اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا. اللہم اجرنا من النار, ہے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ کرنا. ہاں جہاں رب کائنات ڈراتا ہے وہی اللہ تعالیٰ بشارات بھی دیتے ہیں. فرمایا بھی ہے اس نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت اس کی کیپیسٹی کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ, یہ وہ جنت والے ہوں گے. ان کی وہاں خالدون ہمیشہ اس میں رہے. جنت کا بھی معاملہ اللہ نے بیان کر دیا, اللہ کا جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس سوال کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے بشارت دی, جہاں ڈرایا ہے وہاں بشارت بھی دی ہے. تو اچھی بات ہے کہ جس سے ڈرا ہے اس سے ڈرے اگر خوش, اور اچھی بات ہے جس کی بشارت دی گئی اس سے شوق کرنا اور عمل کر کے اس جنت میں داخل ہو جائے جو کہ اللہ کی رضا کا مقام ہے, نہیں اللہ کا دیدار میسر آ سکے گا. اللہ کا جنت الفردوس, اے اللہ ہم اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ابھی یاد فرمایا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ, اور ان کے سینوں میں سے جو کچھ قبضے ہوں گے وہ نکال لیں گے, اور وہ کہاں ہوں گے؟ جنت کی نیچے جو نہریں بہتی ہوں گی اس مقام پر ہوں گی. یہ بڑا پیارا انداز اللہ, اس لیے کہ ایمان والے وہ بھی تو انسان ہے اور انسانی فطرت میں یہ رنجشوں کا کچھ رات کو لے لینا فطری بات ہے. کوئی کسی بھائی کے متعلق, کسی دوست کے متعلق, گھر والوں کے متعلق بھی آگے جاتی ہے بات, فطری رکاوٹ ہے, فطری کمزوریاں مجبوریاں ہیں انسان کے ساتھ وابستہ ہے. ایسا اگر میرے پر کچھ ہوگا تو اس کو صاف کر کے اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا, بالکل بھائی بھائی ہوں گے. اور ایک اور بات علماء نے بیان کی ہے کہ جنت میں درجات ایک جیسے تو نہیں ہوں گے. ایک روایت میں 100 درجات کا معاملہ, اور وہ بھی کیا کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے. اسی کے بخاری شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے, حدیث سے قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے, میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال نہ کبھی آیا ہوگا. اب وہ کیا ہے, وہ جنت کیا ہے, اس کے درجات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے مسلم شریف کی, آخری شخص جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے, ایسے بھی تو ہوں گے نا کہ سزا بھگتنے کے بعد. اب ایک الگ بحث ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سزا بھگتنے کے بعد تو جانا ہی ہے نا, تو کیا ہوگا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ماں کی پیری کو برداشت نہیں کر سکتے لمحے بھر کو, اور جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, خیر سب موجود نہیں. تو آخری شخص جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو دیکھے گا ہر طرف تو لوگ قبضہ تو لگ سکتا نہیں, ہر طرح لوگ بھرے ہوئے جنت کرتا. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے مانگ تجھے کیا چاہیے, تو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال لیا، میں اپنی سزا بھگت لی، تو نے فضل فرما دی، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، جس دنیا میں تو رہ کر آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے عطا کروں گا۔ اب سبحان اللہ، تو کہیے کہ سوچنا ممکن نہیں اس سے کہ ہم نے تو پاکستان میں پورا نہیں دیکھا، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، جس دنیا میں تو رہ کر آیا اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے کہ اس شخص کو باری تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا، وہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگی میرے ساتھ، 10 گنا بڑی کچھ کے لیے جو آپ ہی نکالا جائے گا جہنم سے جنت میں ڈالا جائے گا، تو باقی کا عالم کیا ہوگا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک تعبیر یہ کی گئی کہ ہم ان کے دلوں سے جو کینے کا دور ہے ہم نے نکال دیں گے، ایک تعبیر یہ کی گئی کہ جنت میں سب کے درجات برابر تو نہیں ہوں، دنیا میں ہمیں جیلسی اور حسد آتا ہے کہ اچھا اس کے بعد اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا مکان ہے، جنت میں یہ ہوگا جو نیچے والے درجات میں ہوں گے وہ اوپر والے درجات میں جو لوگ موجود ہیں ان کو دیکھ کر جیلسی کا، حسد کا، کدورت کا، کینے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جنت میں اہل ایمان کو ایسی تمام بری صفات سے پاک کر کے داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے آیت نمبر 43 ہم پڑھ رہے ہیں، فقال الحمدللہ الذی ھدانا لھذا، اور کہیں گے تمام چیزیں، تمام تعریف اللہ کی جس نے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ ہے ہدایت کی انتہا۔ ہم نے شاید یہ سمجھا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہدایت پوری ہو گئی، نہیں، کلمہ پڑھ لی ہدایت پوری ہو گئی، نہیں، قرآن شریف بچپن میں ناظرہ پورا ادا کر لیے پڑھ لیے ہدایت پوری ہو گئی، قرآن کی محفل میں آنا شروع ہو گئے ہدایت پوری ہو گئی، کسی دینی جماعت میں شامل ہو گئے ہدایت پوری ہو گئی، نہیں، نیک اعمال کرنے شروع ہو گئے، برے اعمال سے بچنا شروع ہو گیا ہدایت پوری ہو گئی، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گئے ہدایت پوری ہو گئی، نہیں، منکر نکیل سے سوال آسان ہو گئے قبر میں ہدایت پوری ہو گئی، نہیں، گنتے چلے گئے۔ امتحان کیا ہدایت ہے؟ اللہ اپنی رضا کے مقام جنت میں جگہ عطا فرما دی، یہ ہے ہدایت کی، اس وقت تک ہدایت کے مطابق اس پر اہل ایمان کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام سے تعریف اللہ کی ہے کہ یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ اب آپ سوچیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم کتنے محتاج ہیں ہدایت سے، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا رکھ دی، صراط المستقیم صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا سمجھنا آ جائے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے پر آ جائے، نہیں، یہ صراط المستقیم پر چل کر اللہ اپنی رضا کے مقام جنت سے داخل کر دے، یہ ہے ہدایت، اور اس وقت تک اللہ کی عطا کے محتاج ہیں۔ اپنی محتاجی کا اعتراف کیجیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو یہ دل سے دعا نکلے گی اس دل صراط المستقیم والی، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اور اس یقین اور ہمیں اپنی احتیاط کا احساس کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے دل سے دعائیں بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، میں کہیں یقیناً ہمارے پاس اللہ کے رسول بہت واضح طور پر آ گئے، جنت اورثتموها بما كنتم تعملون، بڑا پیارا انداز ہے، اور پکارا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو خود اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، بہت عجیب بات ہے، تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہتے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم اگر دنیا میں دیکھیں شریف اعتبار سے، اگر ایک باپ کا انتقال ہوا تو بچے وارث ہیں نا، ان کا حصہ پکا موجود ہے، سورہ نساء آیت 11-12 کا ہم نے مطالعہ کیا، حصے مقرر ہے نا، پکا جو حصہ مل رہا ہے، تو ایسوں کو اللہ کہہ رہے تمہیں وارث بنا دیا ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ اس کے ذریعے حدیث کو یاد رکھیے، جو اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، بظاہر لگتا ہے کہ تضاد ہوگی لیکن تضاد نہیں، حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جتنے شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ جواب نے کہا کوئی بھی نہیں، تو کیا آپ بھی؟ بولا ہاں، میں بھی اپنے اعمال کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ اور یہاں کا اگر جاؤ بندے تمہیں وارث بنا دیے گئے جنت کا تمہارے اعمال کو بدلے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے جو یہاں بیان ہے، اور اللہ فعال لما يريد، جو چاہے گا۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو چاہے کرے اس کو پوچھنے والا نہیں، سوال کس سے ہوگا؟ بندوں سے. اللہ چاہے تو یہ کہہ سکتے کہ جا تجھے تیرے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل کیا, لیکن بندے کی بندگی اور آجزی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک تیرا فضل تیرا کرم میرا کوئی کمال نہیں. جو حدیث میں بیان ہوئی وہ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے, اور جو یہاں بیان بات بیان ہوئی یہ رب کی عنایت اور عطا کا بیان ہے کہ جاؤ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے جنت میں داخل کر دیا. اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے. دیکھیے یہ باتیں مثالیں پہلے بھی آئیں لیکن بار بار آئیں گی. خود باری تعالیٰ نے سینکڑوں مرتبہ جنت کا ذکر کیا, سینکڑوں مرتبہ جہنم کا ذکر کیا, تو ان باتوں کو بار بار دہرانا ضروری ہے. ذرا ہم غور کریں ہمیں کتنا یقین ہے ان باتوں کا, یقین ہے جنت کا, کتنا یقین ہے جہنم کا, کتنی مرتبہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور ہماری زبان کچھ بولتی ہے کچھ مانتی ہے کہ اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دے جہنم سے بچا لے. جبکہ دنیا میں دیکھیے جو باتیں امید والی ہیں ہے شاید ایسا ہو امکانی ہے ان پہ ہمارا آنا کیسا ہوتا ہے. آج ہمارے بچے کسی کے 3 سال کا بچہ, کسی کا 4 سال کا, کسی کے 6 سال کا بچہ, آج ہم ان بچوں کا خرچ کر رہے ہیں. ایک توقع یہ بھی ہوتی ہے کہیں کونے خبریں ہوتی تو ہے, بچے بڑے ہوں گے خاص طور پر بیٹے تو بڑھاپے میں سہارا بنے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ ڈرے گا, ہو سکتا ہے کہ ہمارے انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ حملہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے لے رہے ہیں, لیکن اللہ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ ہمیں کما کے کیا دے, ہمیں ان پر اپنے آپ کو خرچ کرنا پڑے. کتنے سارے امکانات ہوں گے لاپرواہ کیا کریں گے. ان سارے امکانات میں ایک امکان یہ بھی کہ اللہ بڑی بھی ہوگی, کمانے کے قابل بھی ہوگی اور نیک بھی ہوگی, فرما بردار بھی ہوگی, ہمارے کام بھی آ جائے گی. اس لیے بھی انسان سجاتا اپنا نوکری کرتے 30 دن کام کرتے ہیں تو اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان تنخواہ ملتی, کام کرے تنخواہ بعد میں امکان ہے کہ تنخواہ ملے گی. جب 14 دن کا آنا تو میرے انتقال ہو جائے, امپلائر کا انتقال ہو جائے, سسٹم میں کام کرو, کمپنی کا دیوالی نکل جائے, بڑی بڑی بچہ جیسے چاچا لے کے تنخواہ پہ ہوئی, ہو سکتا ہے نا. ان سارے امکانات میں ایک امکان یہ کہ نہیں میں بھی زندہ رہوں, میرے امپلائر بھی زندہ رہے, 30 دن بھی پورے ہو تنخواہ بھی مل جائے. یہ سارے امکان ہی بات ہے, امکان میں ہم کتنا کھپاتے ہیں. نیا نیا بزنس شروع ہوتا ہے پہلے سے طے ہوگی یہ بات, فیزیبلٹی رپورٹ کے اندر 5 سال تک کچھ نہیں ملے گا, تیار ہے نا اس کے لیے, لگاؤ 1 کروڑ روپیہ, 2 کروڑ, 5 کروڑ, 10 کروڑ. 5 سال کے بعد جب پروڈکشن شروع ہوگی یا مچیور ہوگی تمہاری انویسٹمنٹ جو کچھ ملنا شروع ہوگا آپ نے لگا دیا اس کے اوپر, جبکہ امکان ہو گئی کہ انویسٹمنٹ بیٹھ جائے وغیرہ وغیرہ. اللہ اور رسول نے جو کچھ باتیں اعلان کی ہیں امکانی بات ہے بھائی, تو یقینی بات ہے. یقینی بات پر ہمارا طرز عمل کیسا ہے اور امکانی باتوں میں ہمارا بچے والا طرز عمل کیسے ہو رہا ہے. ان ساری باتیں دنیا داری کی باتیں, دنیا والے نے کہا کہ تم کام کرو نا 15,000 تنخواہ تمہیں دیں گے. یقینی بات ہے وہ نے کہی ان لوگوں کو لائے ہو تم یار اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں جاتا, وہ سواد مسعود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور ان کی تصدیق بھی کی گئی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ رسول کی باتیں یقینی ہے, یقینی باتوں میں ہمارا طرز عمل کتنا ہے, اور جو ہم جن کاموں کے اندر عام طور پر لگے ہوتے ہیں دنیا کے لوگ لگے ہوتے ہیں وہ کتنی امکانی ہے اور اس پر ہمارا ایکشن اور طرز عمل کتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے غور فکر کرنے کی توفیق ہے. ایک بزرگ نے کہا جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کرو اور جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کرو. اس کے بعد کچھ مکالمے جو قرآن نقل کی, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورۃ الاعراف کی ابتدا میں کہ ازل سے لے کے ابد تک کے کچھ واقعات اور حالات اللہ نے بیان کیے. ادھر ازل میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کی نافرمانی کا ذکر, اور ادھر ابد میں اہل جنت کا بیان, اہل جہنم کا بیان, وہاں کے جنت اور جہنم والوں کے مکالمے, پھر اصحاب الاعراف درمیان درمیان والوں میں ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. یہ باتیں ہیں جو ابھی آیات کے اندر بیان ہو رہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ایک مکالمے کو, جنت والے دوسرے والوں کو پوچھیں گے کہ دیکھو بھائی, بلکہ پکاریں گے ہم نے تمہیں پا لیا جو ہمارے گھر نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا, سال بجے تم نہ وہاں کا رکھو تم ہفتہ کیا تمہیں بھی وہ نہیں گیا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تم سے, پالو رحم وہ کہیں گے ہاں ہاں. اس کی سوا کیا کہہ سکتے ہیں, سال بڑا بہت ضرور نہیں نہ ہوں کہ پکارنے والا تم کے درمیان پکارے گا اللہ نے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مکالمہ قرآن نے بار بار نقل کی ہے. بات تھوڑا بہت سمجھنا تو آسان ہے نا, یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں موبائل فون پر بات کر لیں, امریکہ میں غلط دنیا کی کسی بھی کونے میں کر لیں, پھر موبائل فون سے آگے چلے گئے ویڈیو کانفرنسنگ بھی شروع ہو گئی, بڑا سا ٹی وی لگا لیں اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں, لائف اسٹائل بات ہو رہی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کے جہنم والوں کا مطالبہ کرا دے, لیکن ان مکالمے میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے آج یہ مکالمے جو پتہ نہیں کر رہا کہ مستقبل میں ہونے ہیں ہمیں بتا دیے. بلکہ آسان بات تو یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں اور وہ نتائج ہیں جس کا پیپر اللہ نے پہلے آؤٹ کر دیا ہے. کتنی آسانی ہو چلا احکاس سے ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے. تمہارے جملے سارے پوچھے بھائی تمہیں بھی مل گیا تو کچھ تمہارے سے وعدہ کیا تھا, یعنی بالکل بھی ہے اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں. پھر زلانے کو دی جائے گی بعد زمین تک, کون لانت زدہ ہوں گے, کن پر لانت کی جائے گی؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ دین کی بات لکھنے سے روکنا, دین کی بات سمجھنے سے روکنا, دین سکھانے والوں پر زندگی تنگ کر دینا, دین سیکھنے پر اور دین سکھانے والوں پر, دین پر عمل کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دینا, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا. کبھی مسجدیں بند ہو جائیں پاکستان کے اندر, مسجدیں لہولہان کر دی جائیں, یہ بھی سیکھا اس پر. اللہ کی کتاب کے اوقات اور حافظات کو شہید کیا جائے, یہ کیا ہے سوائے اس کے اللہ کو دین سے روکنے والی بات؟ ارے مشرق آئے تو اللہ کے گھر کو بند کر دیا جائے, وہاں پہ نماز اثر نہ ہو, یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے اسلام کے نام پر آپ کیا جائے, ذرا غور کرنا چاہیے. اپنے حالات کو لے لینا چاہیے اللہ کے خلاف. قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. کن کے لیے لانت ہوگی, کن کے لیے جاننے ہوگی؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ٹیڑ کرا تھا. آپ دونوں کو لوگوں کو اللہ کے دین کے احکامات سے جو ہے وہ پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی تعلیمات کو شبہ کو شبہ پیدا کر رہے ہیں, اب پردے کا بھی انکار اور داڑھی کا بھی انکار اور سود کو بھی آزاد قرار دے دیا جائے, اور ابھی آپ سے بات کریں گے ان شاء اللہ کہ قربانی کی ضرورت کیا پڑی, بہرائی کی ہماری نہیں ہے, اس سے سارے اصول میں موجود نہیں ہے, بیواؤں کو پیسے دے دینے چاہیے, یتیموں کو پیسے دے دینے چاہیے, یہ کیا تم نے مجھے سب کر لیا رائے جمع کر لی؟ یہ اعتراض تو پرانا ہے لیکن جو پہلی نظر آپ سنتے ہیں اس کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا رائج نظر آتا ہے. تو معاشرے میں باتیں 15-20 سال پہلے بھی تھیں, آج بھی پھیل رہی ہیں, لیکن آج کیونکہ میڈیا بہت زیادہ پاورفل ہو گئے اور کمیونیکیشن کے چینل بہت زیادہ دستیاب اور اویلیبل ہو گئے, اس لیے آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے. کہا کہ کیا آپ گندگی بھی کرتے ہو اور یہ چربی پھینک دی, کون بات یہ گندگی کرتے ہو, دھیرے دھیرے پیسے تو میں ہمارے ان شاء اللہ اس پر آگے چل کر آخر میں بات کر لیں. تو یہ وہ انداز ہے کہ شکو کو شبہات لینے کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں اور اس طور پر ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں سے ہماری حفاظت کرنا ہے. یہ کرنے والے کون ہوتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہم آخرت کا فرون اور وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت سے انکار کرنے والے ہیں. سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر آخرت سامنے نہ ہو, انسان سے بہت یقین نہ ہو, انسان سے جواب دہی کا احساس نہ ہو, اللہ کو پیش کرنا ہے, اکاؤنٹبلٹی محاسبہ ہونا ہے, اگر یہ یاد نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا. تو کرنے پر آئے تو یہود کی تاریخ بھری پڑی انہوں نے انبیاء کو شہید کیا, مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے جنہوں نے تاریخی جیسے لوگوں کو شہید کیا ہے, شہروں کی تعداد سے, اور آج بھی اللہ والوں کو شہید کیا جاتا ہے, نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ قوم کو دیکھ کر بھاگے گی, قوم کو سودے کر لیں گے, کیوں؟ آخرت یاد ہے. اگر آخرت یاد ہے اور مسلمان جو ہے تو وہ باپ کا اللہ کے انسان کو ہلا دیتے ہیں. کتاب جامع ترمذی کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندے کے قبر قیامت کے دن اس کی جگہ پہ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کو جواب پیش نہ کر دے. نمبر 1 بتاؤ زندگی کہاں لگائی, نمبر 2 بتاؤ جواری کہاں کھپائی, نمبر 3 بتاؤ مال کہاں سے کمایا, نمبر 4 بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, نمبر 5 بتاؤ یہی مال کے اس پر کتنا عمل کیا. آج ان سالوں نے قوم کا بھیڑا بھر کر رکھا ہے اور روٹ روٹ کر جو ہے وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور ملک سے باہر کی جائیدادیں بنا رہے ہیں کہ اللہ سو دے گا, سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن حرکت ہوگی کب ہے؟ یہ حرکت اس وقت ہوگی جب انسان کی موت سے بھول جاتا ہے, اللہ کے سامنے پیشی سے بھول جاتا ہے, اللہ لوگوں سے محاذ ہے, قوم سے بریک ہوگی سوال جواب ہونا اس سے بھول جاتا ہے, تو پھر اللہ کے راستے سے خود بھی بھاگے گا دوسروں کو بھی روکے گا. یہ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں بھی آخرت کو یقین عطا فرمائے. ہاں میں نے بارہ کیا بات غلط ہے کہ بھائی میں ان لوگوں میں سے نہیں جو خالی حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کے جو ہے وہ تمہارے اللہ کے نعرے لگوا دوں. ہمارے کو ذمہ داروں کو, ہمارے کو شکرانوں کو کروڑوں کی ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کروڑ کی مار لیتے ہیں. چکراسی کو کتنے کی ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے؟ 10 روپے کی. مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ دودھ بیچنے والے کو پانی ملانے کا موقع ملتا ہے, ملا دیتے. دو نمبر بیچنے والے کو 100 روپے مل جاتے ہیں, 2 نمبر کا مال بیچتے ہیں, بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ تو مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی خالی حکمرانوں کا تھوڑی, وہ بھی اپنے جواب دے اللہ کے اوپر, ہم بھی جواب دیں اللہ کے. یہ بہت آسان ہے کہ بس لفاظی کے اندر دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اٹھا دی جائے, یہ بہت مشکل ہے کہ اپنا بھی جائزہ نکال لینے کی کوشش کرے. اللہ مجھے بھی سب سے پہلے اس کی توفیق دے, میں بھی جائزہ لوں, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا ہم آج مرنے کے لیے تیار ہیں, اور ابھی اگر ہماری موت آ جائے تو ہم اللہ کو پیش کر سکیں گے, ان کے نقیر کو پیش کرنا قبر میں اور اللہ کے سامنے پیشی قیامت کے دن. خدا کی قسم اگر یہ بات بیٹھ جائے دل کے اندر, ہمارے اکثر مسائل ایسے ختم ہو جائیں گے. اس لیے سارے صفات کی بنیادی وجہ یہ ہے انسان اللہ کے سامنے پیشی کو بھول جاتا ہے. اس پہ فرمایا کہ کن پر لانت ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, اس کے راہ میں کبھی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اس کے بعد اصحاب اعراف کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. زندگی رہی تو آئندہ نشست میں کچھ اس پر گفتگو کر لیں گے. آج ابھی مزید جو گفتگو کرنی ہے وہ ماہ ذوالحجہ, اس کی کچھ فضیلت اس کے حوالے سے بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, اور قربانی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اور آئندہ انشاءاللہ موقع رہا تو کیونکہ حج کو ادا ہو چکا ہوگا سعودی عرب میں جمعرات کے دن, تو تازہ تازہ باتیں ہوگی. کچھ باتیں حج کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ حج کیا دینا چاہتا ہے اس امت کو اور کس کس بات کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرا دیتا ہے, لیکن آج اس کی عمر کو سوچوں جو وہ دور ہو چکی وہ آئندہ بات کریں گے. رہا یہ ذوالحجہ کا مہینہ, تو اس کی بڑی فضیلت آئی, اور اکثر دیکھ کر یہ خاص نظری لوگوں میں بھی یہ فضیلت معروف نہیں ہے اتنی زیادہ. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں جو عمل اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان 10 دنوں کا عمل. یہ بخاری شریف کی روایت, پورے سال میں سب سے زیادہ بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ 10 دن کا عمل ہے جو ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن جو شروع ہو چکے ہیں, آج دوسرا دن. یہی وجہ ہے کہ علماء میں علمی انداز سے ایک بحث کھلی کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے. سارا بات یہ ہوئی کہ اگر وہاں سے نزول قرآن کو ہٹا لیں تو پھر یہ زیادہ افضل ہو جاتا ہے, لیکن اتنی اس کی اہمیت ہے کہ یہ دیکھنا پڑا کہ ان دونوں میں سے افضل زیادہ پہنچتا ہے. یہ تو ہوئی بخاری شریف کی حدیث کہ پورے سال کے اعمال میں بندے کا وہ عمل جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے وہ 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل, نمبر ایک. نمبر دو, ترمذی شریف میں روایت ملتی ہے کہ اس ان ایام کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کی جیسا ہے. اچھا, سال بھر میں فرض روزوں کو شامل نہ کیجیے گا, یہ 12 نفلی روزے جس کی بات ہو رہی ہے. اتنی زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے کہ سال بھر کے روزے کا ایک دن کا روزہ ہے, اور ہر رات کی عبادت ایسے روزہ کی شب قدر میں عبادت کر. تو یہ ایک اور اہمیت کا پہلو ہے جس کو جس بھائی کو جتنی توفیق ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق سے آپ کو بھی توفیق سے. ظاہری بات ہم بولو گے ابھی جمعے کے دن اس وقت تک یہ آنے والے عام طور پر وہ لوگ ہوتے تھے کنوقت نماز میں, عام طور پر تو ان کو تو زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ایام کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرنا ہے. پھر خصوصاً جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے, 9 تاریخ کا, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ اس طرح کے احادیث کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ اس سے کون سے گناہ مراد ہیں, صغیرہ گناہ. ایک ہوتے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی لعنت کی گئی ہے, یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سزا بیان کی گئی وہ ہے کبائر, ان کے لیے تو سچی توبہ ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ سوائے کے صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں, وہ عام نیکیوں سے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ 9 ذوالحجہ کے روزے کے نتیجے میں ان کو معاف فرما دیں گے. اچھا, بھی سوال پیدا ہوتا ہے 9 یہاں کی کہ وہاں کی, تو وہ کہ عید کا فرق تو ہے لیکن ہم یہاں نماز کہاں کے ٹائم کے اعتبار سے پڑھتے ہیں, یہاں کے اعتبار سے وہاں کے اعتبار سے یہاں کے اعتبار سے. اسی طرح رمضان اور عید الفطر کا معاملہ ہے تو ہم یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے اس کو رکھیں, اللہ تعالیٰ وہاں والوں کے ان کے اعتبار سے یہاں والوں کو ان کے اعتبار سے اجر دینے پر قادر ہے. تو یہ تو ہے ان ایام کی فضیلت کا معاملہ اور اجر و ثواب کا معاملہ جو ہمارے سامنے آیا, اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نسل یہ سے یہ بات آپ کو ہوگی کہ 5 روزے یا 5 دن کے روزے سال میں حرام, عید الفطر کے دن کا روزہ حرام ہے اور پھر عید الاضحیٰ اور اس کے بعد لگاتار 3 دن اور, تو یہ 10 تاریخ 10 11 12 13 یہ 4 دن کے روزے حرام ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو 10 روزے کی یہ 10 دنوں کی فضیلت آ رہی روزے صرف 9 بنیں گے, 10ویں دن تو بقرعید, اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ یہ سمجھ لیجیے کہ 10 تاریخ سے روزے زیادہ عمل اللہ کو پسندیدہ وہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا. اس سے میں وہ مسئلہ کرنا چاہ رہا ہوں جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا جانور ذبح ہو جاتا ہے اور پورا چار جانور ویسے بھی ذبح ہوتے ہیں، گوشت ویسے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ غریبوں اور بیواؤں کو جو ہے پیسے دے دیا جائے؟ تو پہلے تو حدیث سنی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، جو دسواں دن قربانی کا دن ہے، یوم النحر کو کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. 10 تاریخ کو اللہ کے نزدیک کوئی عمل بندے کا قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. شریعت یا دین اس بات کا نام نہیں کہ کیا بات مجھے اور آپ کو اچھی اور فائدہ مند لگ رہی ہے. شریعت اور دین اس بات کا نام ہے کہ کیا بات اللہ اور اس کے رسول کو اچھی لگ رہی ہے. اب دیکھیں عرفات کا میدان ہے جہاں حجاج نو دلیجہ کو جمع ہوں گے، اللہ سب کو سعادت عطا فرمائے، پورے 4 عرفات کے میدان میں بیٹھے رہیے کچھ نہیں ملنے کا، لیکن جو نو دلیجہ کو نام ہوتا ہے اس کا حج ہوتا ہی نہیں. یہ حدیث ہے حج جو عرفا حج کو نام عرفات، عرفات کی بلکہ پیشی کا. اسی اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ دین اصل میں اس بات کر رہا ہے کہ کس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، تقاضہ کیا ہے. اب رہا یہ سوال کے ساتھ کیوں قربانی کرتے ہیں آپ لوگ؟ قربانی نہ کیجیے، آپ بیواؤں کو، یتیموں کو اور اس طرح کے محتاجوں کو پیسہ دیجیے. بظاہر یہ بہت اچھا فلسفہ لگ رہا ہے، بظاہر یہ فلسفہ بہت ہی اچھا ہے اور بڑے ایموشنل انداز میں، جذباتی انداز میں بات پریزنٹ بھی ہوگی. یہ تصویریں دیکھیے یہ یتیموں کی ہے، یہ تصویریں دیکھیے دار السکون کی ہے، یہ تصویریں دیکھیے کلا یتیم خانے کی ہے، کتنے لوگ بہت بڑا وچار ہے. اور دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہم قربانیاں کر رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں. اور اس کا جواب دیجیے، ہمارے اہل علم نے، علماء نے بڑے پیارے اس کے جوابات دیے. ایک تو اسی انداز سے جواب وہ کیا ہے کہ آج تک کبھی یہ پہلے کی برپا کی گئی کہ یہ عرفہ معاملہ بلا مبالغہ یہ شو بزنس کے نام پر فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں پر، سینماؤں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اس کے بند کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ کی فضول اور بے جا رسومات پر عرفہ معاملہ بلا مبالغہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے کہ میت کی جلاحت اور بری رسومات لے کر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو بھی تو بند کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر اس امت کی بیٹیوں کو کیا بڑا بڑا کر دیا گیا ہے اور کسی کو ہاتھ کو ریائی پھیلائی جا رہی ہے، اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اس کو بند کرنے کی بات کسی نے کی؟ ادھر اسی انداز سے جواب ہے. میرا تو اللہ کے دین میں حکم ملا کہ آپ قربانی لگ دیجیے. ان ساری بے حیائی کی باتوں کو خود اخراجات کو ختم کرنے کی بات ہی نہیں کی جاتی. اور اگر دوسرے اگر تحمل کی سازش یہ ہوگا، اگر اس تصور کو تفصیل میں لیا جائے، اس فلاسفی اور فلسفے کو مان لیا جائے، تو دین کا کون سا حکم باقی رکھے؟ آپ قربانی دے دیجیے، غریبوں کو پیسے دینا شروع کر دیجیے، کل حج رک جائے گا، اربوں ڈالر بن جاتے بھائی، بلکہ خرچوں کے لیے ہوگا میرا بلا مبارکہ، تو حج روک دیجیے، اربوں روپے آ جائے گا، غریبوں کی مدد کر لیجیے، پھر روزہ بھی نہیں بچے گا. کیوں بھائی؟ جب رمضان آپ روزہ رکھتے تو 6 گھنٹے کام ہوتا ہے، 8-9 گھنٹے کام نہیں ہوتا. روزہ چھوڑ دیں گے آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی، پروڈکشن بڑھ جائے گی، پیسہ زیادہ آ جائے گا، جب پیسہ زیادہ آئے گا تو غریبوں کی مدد زیادہ ہو جائے. پھر نماز بھی بند کر دیجیے، تصور اٹھا کے زمانے میں روز کی نماز ختم کر دیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 گھنٹے کی نماز کے بعد چلے جاتے ہو، کام کم ہو جاتا ہے، ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیجیے، سب کو یہ بھی کہے گا اور پھر جناب پروڈکشن بڑھ جائے گی، پیسہ بڑھ جائے گا، غریبوں کی مدد کر لیے. تو پھر دین کا کون سا حکم باقی بچے گا بھائی؟ تو اس انداز سے ذرا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور کیا صرف زکات کی ادائیگی اور قربانی کر لینا کافی ہے؟ جو شاید استطاعت ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہا فی المال لحق و سیرہ زکاة، ترمذی شریف کی، جو شمار میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، تو پورا سال پڑا ہے، عمومی حالات کے اندر آپ لوگوں کی مدد کیجئے. اسلام نے کہا، حدیث میں آیا، جو کسی بیوہ کسی یتیم کی کفالت سے لگا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. تم آپ کسی کی تکلیف کو دور کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا. بندہ جیسا اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی تعلیمات موجود ہیں. لیکن اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ کرنا پڑے گا. پھر بھوج دیجیے ذرا بات کو، یہ کیا کہ ڈیپ فریزر جو بچیوں سے باندھا جا رہا ہے بھر بھر کے، کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ پورا سال کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں. آئیے تھوڑے سے نظارہ دیکھو، ہماری قربانی ہو جا رہی ہے. رام کا پیس ایک سال میں بھر جا رہا ہے اور چیزیں جو غریبوں میں دیے جا رہے ہیں، یہ قربانی ہماری، یعنی یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے. ہفتے کی رات نکلتے ہیں تو رات کو اور صبح 6 بجے یا 8 بجے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور پوری رات وہاں پر لگائی اور 4 بیل دو بکرے فتح کر کے لے آئے اور فجر کی نماز ضائع کر وہ شہر فیصل کے بچے نام لکھنے چھوڑ دیجیے بڑے بڑے گھر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑکیاں اور عورتیں آگے تصویریں کھینچواتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یہ قربانی ہے کسائی سے دو گاڑیاں دے کے جو گوئی بنوایا جاتا ہے یہ قربانی ہے اور ریس لگی ہوتی ہے کون کتنا مہنگا جانور لے کر آپ پورے محلے کو بتایا جا رہا ہے یہ قربانی کیا تھی قربانی وہ عظیم گھرانے کی تعلیم سیدنا ابراہیم سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آتے وہاں سہارا اسماعیل 13 برس کا ہوا چلنے چلنے کے قابل ہوا تو اپنے کا ابراہیم سے زدہ کرتا کتنا میں آتا ہے یہ بات ہے 100 برس سے بڑا بات ہے لکھنؤ کا بیٹا اس کا بھائی سہارا اور دروازے کو بھویا کے اور اپنے کا اسے بھی اپنے ہاتھوں سے زبان ہمارے بچے کو اگر ٹیکا بھی لگتا ہے تو ہماری بچے چھری چل جاتی ہے ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور باپ دینے کے گھر میں چھری دے رہے ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے آج کل لاجیکل باتیں بہت ہوتی ہیں لاجیکل بات ہونی چاہیے دین میں لاجک ہونی چاہیے ایتھیکل ویلوز کی بات ہونی چاہیے یقین ہونی چاہیے لیکن لاجک کا ایک دائرہ کار ہے اس کی جورسڈکشن ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ان کی حدود اوپر ہے عقل نیچے کہاں عقل دنیا کا کون سا انسان اپنی طرف سے اگر غور کرے گا تو تسلیم کرے گا کہ باپ بیٹے کو چوری کرے تسلیم کرے گا دنیا کا کوئی ایتھیکل ویلوز پر اپنی نظام اور سسٹم تسلیم کرے گا باپ بیٹے کو ذکر کرے کہاں ایتھیکل ویلوز کہاں لاجک وہ کسی کونے میں پڑی ہوئی اللہ کا حکم ہے رسول کو ذبح کر رکھنے کے اور اپنے بارے سے چھری پھیر ہی کرائی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر وہاں سے جنت ایک میلہ لا کے رکھ دیا گیا اور اس عمل کو وہ طرف نہ علی کے آخرین بعد والوں میں بھی جاری کر دیا گیا اس کو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ نہ ہاری بابا ہی آپ سے پوچھا کیا ہے قربانیاں فرمایا سنت و ابی کے ابراہیم تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے ابراہیم کی قربانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبوب ترین شے کو قربان کرنے کو تیار ہو اور اس کے بعد کیا منصب ملا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحریر والا ابراہیم اور ابو کے کلمات ان کا تم مہم اور ان جاہل کا اللہ کے امام سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 ہے یا تو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض بات میں ان کو آزمایا تو پورا اترے ہوئے اور ان جاہل کا اللہ کے امام فرما ابراہیم نے تمہیں امام بنانے والا ہوں انسانی کیسے کیسے امتحان ہے جس گھر میں پیدا ہوا وہ پرستی ہو رہی باپ شیخ ہے جس قوم میں آپ کو ستارہ پرستی بھی ہے وہ پرستی بھی ہے شاہ پرستی کا شعبے موجود ہے قوم جان کے درکار ہو گئی باپ کو گھر سے نکال دیا آپ کو قوم بازی کے درکار ہو گئی ہجرت پر مجبور کر دیا یہ سارے امتحانات سے گزارا جا رہا ہے تو وہ وقت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اور دودھ دے دو اسماعیل کو مکے کی بھی آباد زمین میں ابراہیم چھوڑ دی جا رہی ہے صلوات والسلام چھوڑ دیا اور امتحان ہے امتحان کی کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دی بہت آسان ہے میں نے بیان تو کر دیا آپ کے سامنے ذرا ایک تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کبھی بچے کی انگلی پہ کٹ لگے نا چھری کا سواری جان نکل جاتی ہے اور ابراہیم تیار ہو رہے تھے چھری کرنے کے لیے اپنی محبوب طریقے کا قربان کرنے کے لیے جب ان امتحانات سے گزارا گیا تو لائے گئے انی جاعل کا للناس اماما ابراہیم نے میرے تمام انسانوں کے امام بنانے والا ہوں آج یہ امامت کا مطلب کس کے پاس ہے یہ امریکہ کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تم کو خیر اللہ کی نوکری دیتے نا کاموں میں بن کر تم بہترین امت اپنے انسانی کے لیے پیدا کیا گیا کہ دنیا کی تبدیل تم نے سنبھال رکھی تم نے کی طور پر تم مزید سے روکو آج ہم خیر امت ہو کر سفر تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے جب ذمہ داریوں کا لیے نہیں تو آج دنیا ہمارے فیصلے کرے جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے جب وہ امت قربانی کرنے کو تیار نہیں ہو یہ منصب عمارت ہمارے ہاتھ میں آ نہیں سکتا کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی وہ مقام اس دنیا میں عروج کرنے نہیں سکتا اس سے کہ ابراہیم کو بھی کہا گیا صلوات والسلام جب امتحانات پورا ہوتے ہیں انی جاعلک للناس اماما ابراہیم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا کیا دعا کریں گے قربانی کے بعد ان صلاتی و رسلی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جیسے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے تمام جہان والوں پر یہ پڑھیں گے نا بھائی کیا واقعی ایسا ہے ہماری نیند ہمارے لیے کہ اس کی قربانی اللہ کے لیے فجر کی نماز دیکھ لیجیے گا اتوار کو لوگ جاتے صبح 10 بجے رات کو 10 بجے آتے 6-7 بیل گائے لے کے بکرے لے کے چار نماز ضائع کرتے کیسے عمر کو عروج ملے گا کیسے عبادت کا مطلب ملے گا کیسے دنیا کی تفریح اس کے ہاتھ میں آئے گی اگر عمر یہ قربانی دینے کو تیار ہوا یہ بڑھوایا جا رہا ہے یہ کہلوایا جا رہا ہے سب کچھ اس کے لیے روانہ کے تیار ہوں. میری زندگی کا مقصد میرے جی کے سر کرا دوں, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, یہ قربانی اس نے دی تھی اس یاد دہانی کے لیے, سب کچھ کھپانے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو بقول کسی کے گوشت کا سالانہ تہوار ہو جائے گا. عام دنوں میں گوشت کی ڈش بنتی ہے, بقرعید کے دنوں میں دو چار ڈشیں بن جائیں گی, آپ کے یہاں سے ملے گا, میرے یہاں سے آپ کے گھر چلا جائے گا اور بس ختم ہو جائے گا. یہ تو مقصد نہیں تھا اس قربانی کا, قطعاً یہ مقصد نہیں تھا. مقصد تھا وہ روح و اسپرٹ کو جذبہ پیدا کرنا جو سیدنا ابراہیم نے کی, جس کی بنیاد پر انہیں امامت کا منصب ملا. اگر آج امت اپنے مسائل سے نکلنا چاہتی تو امامت کے منصب کو سنبھالنا ہوگا, لیکن وہ منصب خالی تمناؤں سے نہیں ملتا, وہ قربانیوں سے ملتا ہے. اور یہ عید الاضحیٰ جو قربانی سے یاد دہانی کراتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.